اور نہ ہی وہ اپنے دائرے سے نکل کر عموماً ان دائروں میں کودی. لیکن اسے جنرل یعنی ایک عام ایکسپریشن کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایکسپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں کہ ایک خاندان کے اندر ایک عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو. مرد بیمار ہو یا ویسے ہی نفسیاتی بیمار ہو یا کسی اور کمزوری کا شکار ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا مرد ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ذمہ دار وہی ہے. عورت کو پروٹیکشن دینا، اور عورت ہمیشہ پروٹیکشن کی خواہش مند رہی ہے، اور پروٹیکشن عورت کی ضرورت بھی ہے. آپ دیکھیں کہ گھر میں خدا نخواستہ رات کے وقت اگر کوئی چور آ جائیں، اللہ نہ کرے لیکن ایسے حادثات ہوتے ہیں، تو وہ عورت جو تنہا ہو اور وہ عورت جو ایک مرد کے ساتھ ہو، ان دونوں کے سٹیٹس میں، ان دونوں کی حیثیت اور کیفیت میں بالکل فرق ہوگا. کسی بھی ایسی چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو خطرناک قسم کی ہو، اس میں تنہا عورت کا ہونا اور ایک مرد کا ساتھ ہونا، یہ دو مختلف معنی رکھتا ہے. جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو وہ عمومیت پر مبنی ہوتا ہے، ایکسپشنل کیسز پر مبنی نہیں ہوتا. کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی بعض عورتیں تو مردوں کے مقابلے میں بہت تیز ہوتی ہیں، ذہنی طور پر بھی تیز ہوتی ہیں، علمی لحاظ سے بھی آگے ہوتی ہیں، قوت کے لحاظ سے بھی آگے ہوتی ہیں، تو وہ کتنی ہوتی ہیں؟ اگر وہ تاریخ میں چند نام ہیں تو ان چند لوگوں کے لیے تو یہ فطرت نہیں بدل سکتی، یہ قانون نہیں بدل سکتا، اور نہ بدلا جانا چاہیے. آج بھی عمومی طور پر عورتوں کا جو رجحان ہے یا عورتوں کے اندر جو ایک فطری طلب ہے، وہ نرم و نازک بننے کی، ہر وقت اپنے جسم کی نزاکت کی خاطر ڈائٹنگ پر رہتی ہیں اور کمر ناپتی رہتی ہیں، یا اسی طرح زیادہ خوبصورت کہلانے کے لیے وہ اپنے مسلز نہیں بناتی ہیں، وہ ڈیلیکیسی کی طرف ہی مائل ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی پاکستان کا کثیر مقدار میں زر مبادلہ کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ کاسمیٹکس پہ. کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ کاسمیٹکس زیادہ مرد تو نہیں استعمال کرتے، عورتیں ہی استعمال کرتی ہیں. تو یہ سب کچھ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ عورت کی فطرت کیا چاہتی ہے، اس کے اندر کا انسان کیا چاہتا ہے؟ عمومی طور پر عورتوں کے اندر طلب کیا ہے؟ عورت بننے ہی کی ہے، اسی وجہ سے وہ ایک اچھا لباس، اچھا رہن سہن، زیور، کپڑا، کاسمیٹکس، انہی کے گرد اس کی زندگی گھومتی ہے. بے شمار بوتیکس کا ہونا کس بات کی علامت ہے؟ اس لیے کہ وہ مردوں کی ضرورت تو نہیں ہے، عورتوں ہی کی ہے. دن بدن قوم کا ان چیزوں میں ترقی کرتے چلے جانا، یہ کیا نشاندہی کرتا ہے کہ عورت کیا بننا چاہتی ہے؟ اصل میں وہ کس طرف مائل ہے، کس طرف راغب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر جب حضرت اسامہ کو چوٹ لگ گئی، وہ چھوٹے بچے تھے، رو رہے تھے، تو آپ ان کا خون صاف کر رہے تھے اور ساتھ ہی فرما رہے تھے، اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو اچھا زیور پہناتے. خود قرآن میں ایک اور جگہ پر آیا، اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے. تو یہ سب خصوصیات جو ہیں یہ عورت کی ہیں. اگر عورت کی اس خواہش اور طلب اور فطرت کو مسخ کر کے اسے مرد بنانے کی کوشش کی گئی، تو وہ نہ عورت کے حق میں اچھا ہے، نہ معاشرے کے حق میں اچھا، اور نہ ہی مرد کے لیے اچھا ہے. مرد کے لیے جو اٹریکشن ایک اچھی عورت میں ہو سکتی ہے ایک پرسکون گھریلو زندگی کے لیے، وہ ایک دوسرے مرد میں نہیں ہو سکتی، ایک مرد نما عورت میں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا رول الگ الگ رکھا، مردوں کا اپنا دائرہ کار ہے، عورتوں کا الگ۔ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے سورت یوسف پڑھی ہے تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خواب ہے جس میں آتا ہے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ تو شمس کیا تھا؟ باپ، اور قمر کیا؟ ماں۔ یعنی اس خواب کی تعبیر کیا تھی؟ سورج سے مراد کون تھا؟ باپ، اور چاند سے مراد، دونوں ہی چمکنے والی چیزیں ہیں لیکن ایک کی چمک دوسرے کے مقابلے میں مختلف ہے، ایک میں جلال ہے اور دوسرے میں ٹھنڈک ہے۔ ایک دن کی روشنی پیدا کرتی ہے تو دوسری رات کا اندھیرا دور کرتی ہے، اور ہمیشہ خوبصورتی کو چاند ہی سے تشبیہ دی گئی، سورج سے کبھی نہیں دی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ سورج کا مدار الگ ہے، آربٹ الگ ہے، چاند کا الگ ہے، اگر دونوں کا ایک ہی ہو جائے تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے نتیجہ قیامت ہوگا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وجمع الشمس والقمر، قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، ایک ہو جائیں گے۔ تو جس دن عورت اور مرد ایک ہو گئے وہ دن پھر قیامت ہی کا ہوگا۔ اس کی کوششیں ہو رہی ہیں باقاعدہ، آپ کو معلوم ہے سرجری کے ذریعے مردوں کو اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی بچے پیدا کر سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایکول ہو نہیں سکتے جب تک ہماری یہ ذمہ داری مرد نہ شیئر کرے، یہ صرف ہم کیوں کریں؟ یہ ریئیکشن ہونا تھا نا کہ آخر کب تک عورت عورت بھی بنے اور مرد بھی بنے۔ اب اس کو ہوش آئی اور وہ کہنے لگی کہ نہیں، پہلے تو اس نے عورت بننے سے انکار کیا کہ وہ بچے پیدا ہی نہیں کروں گی۔ ظاہر ہے اگر سب یہی سوچنے لگے تو آئندہ نسل کیسے بڑھے، انسانیت کی موت ہے یہ۔ اور اگر عورت نہیں پیدا کرتی تو پھر مطالبہ ہے کہ اگر عورت کرے تو مرد بھی کرے، مرد کو بھی اس قابل بنایا جائے، اور باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہو رہی، باقاعدہ اس پہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ فطرت کے اس نظام میں خلل ڈال کر آخر انسان کیا چاہتا ہے، کیا نتیجہ لانا چاہتا ہے؟ اگر مرد کو عورت ہی بننا تو عورت عورت کیوں نہیں بنتی؟ آخر اس میں کیا کباہت ہے جبکہ عورت کے ماں بننے پر اسے مرد سے تین گنا زیادہ فضیلت دے دی گئی، وہ کیوں اپنا یہ کریڈٹ لوز کرنا چاہتی؟ اتنی بڑی عزت اور آنر کے اس کے قدموں تلے جنت، اس کے پاؤں تلے جنت۔ ایک مسلمان عورت تو یہ نہیں سوچ سکتی کہ اس کے عورت ہونا کوئی برائی ہے، یا اس کے لیے کوئی عیب کی بات ہے، یا کمی کی بات ہے، یا اس کی عزت صرف مرد بننے میں ہے۔ نہیں، ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ رضیت باللہ ربن، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اس نے مجھے جو بنا دیا میں اسی پر راضی ہوں، جو شکل و صورت دے دی، جو ماحول دے دیا، جو صلاحیت دی، جو کام مجھ سے لیا، جو کچھ، میں اس پہ راضی ہوں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ یہ غور کریں اور اس لفظ کو اس طرح پڑھ کے دیکھیں، قوام، علا، نگہداشت، حفاظت، کیئر، ضروریات پوری کرنے والا، آپ کا خادم، جی ہاں، کہ سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے ان کا خادم بھی ہوتا ہے، اتنا کچھ کر کے لانے والا بیچارہ خادم ہی ہے۔ لیکن عورت نے یہ قدردانی نہیں کی، اور شیطان یہی سے کامیاب ہوا، کیونکہ اس نے، آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس نے کہا تھا کہ میں فطرت میں تبدیلی کروں گا، ساخت بدل دوں گا ان کی۔ سب سے بڑی انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے حال پر راضی نہ ہو، اور خاص طور پر وہ حال جسے ہم بدل نہیں سکتے. اگر ہم اس پر راضی نہیں تو سوائے اپنے آپ کو ٹارچر کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے. میں جو کچھ ہوں، جو بھی ہوں، کیا ہوں، کیوں ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے ایسے بنایا ہے. کیوں ایسے بنایا؟ اس لیے کہ اس نے ایسا ہی چاہا. اور میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں اپنے رب کو اپنے سے بڑا سمجھتی ہوں، اپنی عقل سے، اپنی ہر چیز سے. اور جس کو بڑا سمجھتی ہوں، بڑا سمجھنے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اس کی بات مان جاؤں، اس پہ راضی ہو جاؤں جو بھی اس نے میرے لیے فیصلہ کیا. اور اگر نہیں راضی ہوتے تو چلیے بدل لیجئے اس ترتیب کو اور پڑھ لیجئے النساء قوامات علی الرجال. بدلیے اس کو، صرف لفظ نہیں بدلیے، گھر میں بھی بدلیے. ذرا مرد کو بٹھائیے گھر، بچوں کی دیکھ بھال کرے، اور آپ جائیے باہر کما کے لائیے اور اس کو لا کے کھلائیے. تو یہ انصاف ہوتا نہیں. ہماری عزت، ہماری قدر و قیمت اسی میں ہے. اللہ تعالی کا ہم سے پیار اسی میں ہے کہ ہمارے لیے اس نے گھر جیسی باعزت جگہ بنائی، اور ایک شخص کو ہماری کیئر، نگہداشت، حفاظت کرنے کے لیے جسمانی ذہنی قوتیں دے کر پیدا کیا. جیسے کہ سورۃ البقرہ میں پڑھا وللرجال علیہن درجہ، تو وہ جو درجہ ہے وہ اس لیے ہے کہ کوئی بھی انتظام اتھارٹی کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا. اگر کسی کو کسی چیز کا انتظام دے دیا جائے اور ساتھ اس سے اتھارٹی چھین لی جائے تو کام کیسے چلے گا، انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلاً اگر کوئی شخص کسی ادارے کا ہیڈ ہے اور اس کے پاس اختیارات نام کو نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی انیشیٹو لینے کا، کوئی ڈیسیژن لینے کا، کوئی کام کرنے کا، تو آپ دیکھیں کہ وہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ کام کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے جب مرد کو قوام بنایا اور ان کے لیے ایک درجہ رکھا، گھر کی کنگڈم میں انہیں ہیڈ قرار دیا، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس اتھارٹی بھی ہو. اور پھر دوسری بڑی بات یہ کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. تو جو مال خرچ کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ پھر گھر اس کی مرضی کے مطابق بھی ہو. اگرچہ عمومی طور پر تو کیا ہوتا ہے، وہ لا کے مال بیوی کو دے دیتا ہے اور وہ جیسے چاہتی ہے خرچ کرتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اپنے شوہر کے مشورے کے بغیر جو چاہے مال کو جس طرح چاہے لٹائے، جو چاہے کرے. نہیں، پھر گھر کی خوشحالی کا انحصار اس بات پر ہے کہ عورت اپنے شوہر سے مشورہ کرے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتِ، پس نیک عورتیں. پہلے مرد کا رول بتایا گیا، اس کی ذمہ داری بتائی گئی، دوسری طرف اب عورت کا رول بتایا گیا. فالصالحات، بس نیک عورتیں، صالح عورتیں، ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ایک نیک عورت کی سب سے بڑی خوبی قانتات، اطاعت گزار ہیں، بات مانتی ہیں. قنوت کا ترجمہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا لفظی انالیسس پڑھ چکے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عاجزی اور ایک دوام. عاجزی کے ساتھ اطاعت اور مسلسل اطاعت. یہ نہیں کہ جب کوئی مرضی ہو، مقصد ہو، کوئی ضرورت ہو تو خوش آمد کر لی اور اس کے بعد تو کون اور میں کون. نہیں، فالصالحات قانتات، نیک عورتیں شوہروں کی تابعدار ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں. اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت اچھی طرح کرتی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے. جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے، جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے. یعنی بیوی کا حال حلیہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو شوہر کو خوش کرے، نہ کہ گھر میں میلی کچیلی اور ساری زیب و زینت بازار کے لیے. اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے. جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے. تو یہ ہیں ایک اچھی بیوی کی خصوصیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو اس آیت کی بہترین وضاحت کرتی ہیں. نمبر ایک، اطاعت. اور اطاعت میں کیا؟ کہ کوئی کام کہے تو خوشی سے کرے. اور نمبر دو، اگر وہ بیوی کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے. اور اس اطاعت میں صرف یہ اطاعت ہی نہیں آتی کہ وہ کہے کھانا لا دو تو لا کے رکھ دے، اور وہ کہے کہ بازار چلو تو ساتھ چل دے. اس اطاعت میں شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کی اطاعت بھی شامل ہے، جسے بعض اوقات بہت سی پڑھی لکھی خواتین اپنے حق میں ایک ظلم سمجھنے لگتی. ایک دفعہ کہیں میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی، کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے لاء میں ایم فل کیا تھا، تو مجھ سے کہنے لگی کہ میرا ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا بتائیے. کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے ریپ کرتا ہے میری مرضی کے بغیر. میں نے کہا کہ قانون پڑھ کے قانونی ٹرمز ہی گھر میں بھی استعمال ہوں گی، شوہر اور ریپ، میرا تو سر چکرا گیا. اللہ نے، یہ بات بہت ڈھکی چھپی ہے لیکن چونکہ دین کا ایک حصہ ہے اس لیے بتانا ضروری ہے، بہت سے گھرانوں میں خرابیاں اور بہت سے گھرانوں میں لڑائیاں اور بد مزاجیوں کی جو روٹ کاز ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، جسے کوئی نہیں کھولتا. نہ کوئی ماں بتاتی ہے، نہ کوئی استاد بتاتا ہے، نہ کوئی اور اچھا مشورہ دیتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ نے شوہر کو حق دیا ہے اور عورت پر لازم کیا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. لیکن جب عورت کا ایک موڈ ہی صرف ریزسٹ کرنے کا بن جائے اور شوہر کو صرف یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس نے تو میری بات ماننی ہی نہیں، تو یہ چیز بہت سی تلخیوں کو جنم دیتی ہے. ایسے میں عورت اور مرد کے مزاج میں چونکہ قدرتی فرق ہے، بعض اوقات شوہر کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے عورت نہیں پوری کر سکتی، یا عورت کا مزاج اس سے مختلف ہے، یا عورت اس کو اپنے لیے ایک مصیبت اور بوجھ سمجھتی ہے، تو بھی اس موقع پر اطاعت کہ اللہ کا حکم ہے، اور اگر میرا دل نہیں بھی چاہ رہا تو میرے رب کی رضا اس میں ہے، مجھے اس سے جزا چاہیے، صرف اپنی مرضی نہیں. آپ دیکھیے کہ جب سے عورت نے اپنے اوپر گھر اور باہر کی دوہری ذمہ داری لی تو اس میں عورت کے لیے اس مقام پر اطاعت شوہر زیادہ مشکل ہو گئی، کیونکہ وہ دن بھر باہر کے کاموں سے اتنی تھکی ہوئی ہے کہ اب وہ اس قابل نہیں کہ شوہر کی بات مان سکے. وہ بے شمار گھر کے علاوہ باہر کی ٹینشنز میں گرفتار ہے. لہذا ایک طرف اپنا گھر خراب کر رہی ہے، ظاہر ایک شوہر کو اگر روز نہ ہی سننی پڑے تو اس کی توجہ لازمن باہر جائے گی، وہ کہیں اور دیکھے گا، ذمہ دار کون ہوگا؟ اور دوسری طرف اللہ تعالی کی ناراضگی بھی ہے، اللہ کی رضا شوہر کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی شوہر کی ناراضگی میں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر شوہر ناروا زیادتی کرتا ہے اور بالکل بے رحم ہے، یا ایسا کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ جو ناجائز میں آتا ہے، وہ تو نہیں پورا کرنا. جیسے پچھلے ہی دنوں آپ کو بتایا گیا کہ فطری طریقے کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ، خواہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، اسے حرام قرار دیا گیا. چاہے وہ عمل قوم لوط سے ملتا ہو یا اورل سیکس ہو، یہ تو ناجائز ہے ہی، لیکن فطرت کے دائرے میں. اور اس میں بنیادی چیز جو باہم کاؤنٹ کرتی ہے وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیشہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہوا کرتی، ہر شخص اتنا کنسیڈریٹ نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالی نے عورت کو جہاں شوہر کو باہر کی مشقت دی نا، کتنی مشقت ہوتی ہے گرمی میں دھوپ میں. مثلاً ہر شخص کا ایئر کنڈیشن آفس تو نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کام کر رہا ہے. بہت سے مرد سڑکیں بنا رہے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر، کچھ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، کٹائیاں کر رہے ہیں فصلوں کی، کوئی اور مکان بنا رہے ہیں دھوپ میں کام کر رہے ہیں. تو مرد اگر سارے دن کی باہر مشقت کرتا ہے تو وہ بھی ایک پینفل کام ہے، اور اس نے محنت کی اور بیوی کے لیے سارا آرام فراہم کیا، کھانا پینا باقی ضروریات. اب اگر بیوی کو اس کا مطالبہ پورا کرنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ہوا کہ موڈ نہیں یا دل نہیں مان رہا، تو کیا ہوا؟ نہ صحیح. لیکن اس کے باوجود جو عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے موڈ کے خلاف جا کر بھی اگر اپنے شوہر کو راضی کرتی ہوں تو یہ میرے رب کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا صلہ آپ کو اللہ دنیا میں دے دے گا. کیونکہ آپ یہاں صرف شوہر کی نہیں اللہ کی بھی اطاعت کر رہی ہیں، کیونکہ ایک مسلمان عورت کو اس کے رب نے یہ حکم دیا ہے. اور اس میں وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی، اور عورتوں کو سنانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے مجھے ہمیشہ، اور عورتیں ایک دم اوفینڈ ہونے لگتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ہم ان کا نام سن سن کے روتے ہیں محبت میں اور نعتیں سن سن کے جھومتے ہیں، تو یہ حکم بھی آپ کا مان لینا چاہیے اور اس حدیث کو بھی سن لینا چاہیے اتنی ہی خوشی سے جتنی خوشی سے ایک نعت سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، کتاب النکاح. ٹھیک ہے اس میں کہ اگر بیوی بیمار ہے یا اسے کوئی ایسی تکلیف ہے یا کوئی جینون ریزن ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنے بے رحم نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت بخار میں پڑی ہے اور اس کا شوہر اس سے ناجائز مطالبہ کر رہا ہے اور عورت نے نہیں مانا تو اس پہ لعنت بھجوانی شروع کر دی. نہیں، یہاں ایک نارمل حالات کی بات ہے. ایک عام حالات میں ایک عورت اگر اطاعت نہیں کرتی یا بات نہیں مانتی، اور اسی لیے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت کا خاوند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے. تو گویا شوہر کی اطاعت نمبر ایک، عام روزمرہ زندگی کے کاموں میں کوآپریشن، اطاعت بمانا کوآپریشن ہے. طوعاً کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کام کرنا. نمبر دو، اس کی خاص ضرورت یا تقاضے کو پورا کرنے میں اطاعت. ہاں، کہاں اطاعت نہیں؟ جب وہ کوئی حرام کام کرنے کو کہے، جب وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کام کرنے کو کہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی میں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کام پہ ناراض ہے وہ اطاعت جائز ہے. بہت سی خواتین کو دیکھا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں تو شوہر کی بات بھاگ بھاگ کے مانی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے مطابق ہے نا. آپ سب جانتے ہیں کہاں کہاں. لیکن جہاں شوہر کی اطاعت اللہ کی رضا کے مطابق ہے لیکن ہماری رضا کے خلاف ہے، تو پھر ہم وہاں نہیں بات مانتے. تو بسا اوقات ہم بظاہر اللہ کی رضا کا لیبل تو لگاتے ہیں، ہوتی اندر سے اپنے نفس کی اطاعت ہے. اور بعض اوقات شوہر کی اطاعت کا لیبل لگاتے ہیں لیکن وہاں بھی اصل میں نفس کی اطاعت ہوتی، کہ ہمارا اپنا دل وہی چاہ رہا ہوتا ہے جو شوہر چاہتا ہے اس وقت. بعض اوقات کئی غلط کام شوہر چاہتے ہیں نا کہ بیوی کرے، تو ہم خود بھی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، ساتھ اس لیے آڑ لے لیتے ہیں جی شوہر نہیں مانتے. مثلا سر ڈھکنا، شوہر کو پسند نہیں، کیا کریں، اب شوہر کی اطاعت بھی تو اللہ ہی نے کہا ہے. یہاں شوہر کی ہم 100% اطاعت کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر سے اپنا دل جو ساتھ ہے. لیکن جب رات کو شوہر بلائے تو وہاں اپنا دل نہیں، لہذا چاہے اللہ تعالیٰ کتنا ہی فرمائے سب اطاعت بھول جاتے ہیں. تو ایک مسلمان عورت، ایک فرما بردار عورت شوہر کے لیے اطاعت گزار ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر عورتیں صرف اس آیت کے چھوٹے سے حصے جو دو لفظ پر مبنی ہے، فصالحات کان اطاعت پر عمل کریں، ان کے گھریلو زندگی کے 50% مسائل خود حل ہو جائیں گے، آدھے مسئلے یہیں سے حل ہو جائیں گے. کیونکہ مرد سیٹسفائیڈ ہوگا، اس کی نگاہیں اور عزت محفوظ ہوگی، تو وہ اپنا کوئی بھی کام دل جمی سے کر سکے گا. اگر وہ مطمئن نہیں گھر کی طرف سے، تو گھر تو کیا، باہر بھی وہ کام درست طور پر نہیں کر سکے گا. تو فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو لوگوں کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، ادھر ہی رہتی ہے ان کے پاس ہی، یعنی قبول نہیں ہوتی. مراد ہے ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو. پھر یاد رکھے وہ شرط کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ کی فرما برداری میں. شوہر کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، جو حکم شوہر کا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اس کو ماننا. لیکن ایک بات اللہ کی مرضی کے مطابق ہے لیکن شوہر کی بات نہیں مانی جا رہی، تو ایسی عورت کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی. اور دوسرے اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آ جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے، کسی دوسرے کی، حتیٰ کہ پیرنٹس کی بھی. آپ کو پتا ہے کہ والدین کی اطاعت فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا، اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کی بات مانو. لیکن جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اب اس کے لیے اس کا اصل گھر کون سا ہے، شوہر کا گھر ہے. اور اب اس کے لیے والدین کی اطاعت سیکنڈری ہے، شوہر کی اطاعت نمبر ون ہو گئی ہے. پہلے والدین اس کی کفالت کر رہے تھے، اب شوہر اس کی کفالت کر رہا ہے. اب ایک نیا گھر بن رہا ہے، اس کے ڈسپلن میں کیا ہے کہ بیوی شوہر کی بات مانے، نہ کہ میکے کی ڈکٹیشن لیتی رہے روز ٹیلی فون پر. کیونکہ آج کل جتنے کمیونیکیشن کے ذرائع بڑھ گئے اتنے ہی مسائل بڑھ گئے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے کہ اچھے مشورے تو کم ہی ملتے ہیں، زیادہ تر ٹیلی فون بھی غیبت پروموٹ کرنے کا ذریعہ بن گئے. کہ اس میں جو گفتگو ہوتی ہے، کبھی آپ کراس ٹاکنگ کسی کی سنیں، بعض وقت نہیں دل بھی چاہ رہا تھا مگر سن رہے ہوتے، تو آپ دیکھیں کہ لوگ جو عمومی طور پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس کا یہ. تو شادی کے بعد شوہر اور بیوی کو کیا چاہیے، باہم ایک دوسرے کو اعتماد ملے، اپنے مسئلے مسائل باہم حل کریں، خصوصاً پیرنٹس تک معاملہ کم سے کم جائے. نہ ہی جائے تو اچھا ہے.